ابھی عبداللہ بن مسعود باہر نہیں آئے؟ کہا نہیں, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی نہیں آئے. وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے انتظار کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود آئے, ان کو ساتھ لے کر کے مسجد چلے, مسجد نبوی کی طرف. راستے میں شاگرد نے کہا کہ ابن مسعود, کیا تم نے بات دیکھی؟ کہا کیا؟ کہ مسجد میں کچھ لوگ جمع ہیں, نماز کا انتظار کر رہے ہیں, حلقے بنائے ہوئے ہیں, ایک آدمی بیچ میں بیٹھا ہے, باقی ارد گرد ہیں, کنکریاں ان کے ہاتھ میں ہیں. وہ جو بیچ میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں سو مرتبہ اللہ اکبر کہو, پھر وہ سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, پھر وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہو, پھر وہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم نے انہیں کچھ نہیں کہا؟ کہا کہ میں کیا کہتا؟ کہا کہ انہیں کہتے کہ تم کنکریوں پر یہ تسبیحیں نہ پڑھو کہ برائیاں گنو, اور تمہاری نیکیوں کا میں ذمہ دار ہوں, کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ آپ اگر چل کے وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھ لیں گے. عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے, دیکھا کہ باقی لوگ ویسا کر رہے جیسا ساتھیوں نے بتایا تھا. بڑے غصے میں کہتے ہیں کہ ابھی صحابہ کرام موجود ہیں, ابھی صحابہ کرام موجود ہیں, اور ان کی موجودگی میں نبی کا بھی کفن گیلا ہے, نبی کے ابھی برتن نہیں ٹوٹے گھر کے استعمال سے, ابھی وہ جڑ کے تو موجود ہیں, اور تم نے ابھی سے بھی دعوت شروع کر دی, ابھی سے بھی دعوت شروع کر دی. اب بظاہر دیکھیں اس میں کیا حرج, کیا بری بات تھی, کیا برا کام تھا. کلمہ پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, اللہ پر کہہ رہے ہیں, لیکن حضرت عبداللہ مسعود نے روکا, انہیں ٹوکا کہ ابھی تو اللہ کے نبی کا کفن گیلا ہے, یعنی اتنا زیادہ عرصہ نہیں کیا ہوا آپ کو دنیا سے گئے ہوئے, اور تم نے ابھی سے بدعت شروع کر دی. اللہ کے نبی کی زندگی میں اما ایسے ذکر اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تین ساتھی آتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کے متعلق, پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. ہم عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ ایسی ایسی بات کرتے تھے. انہوں نے کہا سبحان اللہ, ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرتے. ترمذی کی روایت, چنانچہ ان لوگوں نے وہیں کھڑے کھڑے عہد کیا. ایک نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا, ساری زندگی عبادت میں گزارتا ہوں. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں, ساری رات جاگ کے عبادت کروں گا. تین عہد کر کے مسجد نبوی چلے گئے. اللہ کے رسول گھر تشریف لایا, اما عائشہ نے بتایا کہ ایسے ایسے لوگوں نے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا, میں نے بتایا, وہ اس طرح کا عہد کر کے مسجد چلے گئے. اللہ کے رسول غصے سے سرخ مسجد میں پہنچے, فرمایا کہ تم نے ایسا 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 تم نے کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایسا کہا. آپ نے فرمایا خبر, مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, میرا طریقہ یہ ہے, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. پھر فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں. پھر فرمایا میں نے شادی بھی کی ہے, میرے بچے بھی. فرمایا تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے, تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے, لہذا سارے حقوق ادا کرو. اگر ایک کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور باقی حقوق مار دو گے تو مجھ سے آگے بڑھنے والی بات ہے, اور خبردار مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اب آپ دیکھیں, ہمیشہ روزے رکھنا کوئی بری بات ہے؟ ہمیشہ روزے رکھنا کوئی بری بات ہے؟ ساری رات جا کر نفل پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ شادی ہے تو نیت سے نہ کرنا کہ بیوی بچوں کی فکر جو ہے مجھے اللہ سے غافل کر دے گی. بظاہر کتنا اچھا نظریہ معلوم ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو پسند نہیں آیا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف, طریقے کے منع سے. حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کا بوسہ لیتے, بوسہ لینے سے پہلے حضرت اسود کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پتھر, دیکھ میری نظر میں تیری کچھ حیثیت نہیں, میری نظر میں تو سوائے پتھر کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کی قسم, اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے تھے, میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میں تجھے بوسہ صرف اسی لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ دیا ہے. یعنی معیار صحابہ کرام کے ہاں صرف ایک تھا, اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے لہذا وہ حق ہے, اللہ کے رسول نے ایسا کرنے کو کہا ہے لہذا وہ حق ہے, ایسا نہیں کیا ہے یا اس سے منع کیا ہے لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، دنیا میں بے شک 3 فٹ کی داڑھی اس کی کیوں نہ ہو، لا یؤمنون، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے جبے بھی اس نے کیوں نہ پہنے ہوئے ہوں، ہزار چانوں کی تسبیح بھی کیوں نہ اس کے ہاتھ میں ہو، اور بڑی دستار بھی اس کے سر پہ کیوں نہ رکھی ہو. دنیا علامہ کے نام سے، خطیب اعظم کے نام سے، مفتی اعظم کے نام سے، اور عالم فاضل کے نام سے اسے کیوں نہ یاد کرتی ہو، شیخ الحدیث اور محدث کے نام سے کیوں نہ یاد کرتی ہو. لا یؤمنون، وہ پکا بے ایمان ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تمام تر تنازعوں کے درمیان آپ کو حاکم نہ مان لے، آپ کو فیصل نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے، تب تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، صرف تو سے فیصلہ کروا لینا کافی نہیں ہے، تیری عدالت میں مقدمے کو پیش کرنا صرف کافی نہیں، بلکہ تیرے فیصلے کے بعد، تیرا فیصلہ سننے کے بعد، اگر وہ فیصلہ ان کی ذات کے خلاف ہو، برادری کے خلاف ہو، جماعت کے خلاف ہو، خاندان کے خلاف ہو، مطلب کے خلاف ہو، اپنی سوچ اور ذہن کے خلاف ہو، وَيُسَلِّمُوهُ تَسْلِيمًا، دل و جان سے اسے تسلیم کر دے، دل و جان سے اسے مان لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں کسی قسم کی گھٹن اور تنگی محسوس نہ کرے، کاش کہ فیصلہ ایسا نہیں ایسا ہوتا، یوں بھی نہ کہے، بلکہ دل و جان سے اسے مانے. جب تک فرمایا وہ ایسا نہیں کرتا، لا یؤمنون آسمانی فتویٰ ہے یہ، جس کو چیک نہیں ہو سکتا. لا یؤمنون پکا بے ایمان ہے، وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتویٰ جاری فرمایا اور دنیا میں ہمیں بتایا. دیکھو آج جشن مناتے ہو، عید مناتے ہو، میلاد کے نام سے، کسی بھی نام سے، یہ ساری رسومات تم ادا کرتے ہو، جس لیے دل میں یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ خوش ہو جائے، کرنے والوں کے دل میں یہی ہوتا ہے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ کے قرآن سے تو کبھی پوچھو کہ رب کس طرح راضی ہوتا ہے، اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے، کبھی قرآن سے بھی پوچھا؟ آئیے قرآن سے پوچھئے اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے. ورنہ تو اللہ کو راضی کرنے کے دنیا نے ہزاروں طریقے نکالے. ایک وہ ہے، کپڑے بالکل اپنے پھاڑ دیتا ہے، بالکل کپڑے پھاڑ دیتا ہے، بالکل برہنہ پھرتا ہے سڑکوں میں، لوگ انہیں مجذوب کہتے، بڑا جی مجذوب، بڑا پہنچا ہوا، بڑی کرنی، کسی کو گالیاں دیتا ہے، کسی کو پتھر مارتا ہے، اور جس کو پتھر لگ گیا تو سمجھو اس کا بیڑا پار. ملتان میں تھا بابا بگا شیر کے نام سے، بالکل برہنہ پھرتا تھا، لوگ اسے ستاتے تھے، اس ارادے سے ستاتے تھے کہ یہ ہمیں پتھر مارے یا گالی دے، اور جس کو وہ گالی دیتا تھا بھی اس کا بیڑا پار. سگریٹ پیتا تھا، سگریٹ پی کے پھینکتا تھا، لوگوں کا ہجوم ٹوٹ پڑتا تھا اس سگریٹ کو اٹھانے کے لیے، کہ بڑا تبرک ہے. اور اس کی اپنی حالت یہ ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، اس کی اپنی پوزیشن یہ ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن دنیا میں خزانے بانٹتا پھر رہا ہے. مجھ سے کیا کر سکنے میں ہوتی ہے، سوچتا نہیں ہے، ارے خود اتنا کنگال ہے کہ تن ڈھانپنے کا کپڑا اس کے پاس نہیں ہے، اور میں اس کے پاس مرادیں لینے کے لیے آیا ہوں. اب وہ بھی یہ سمجھتے ہم رب کو راضی کرنا ہے. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے، ساری زندگی انسان تجارت کرتا ہے، کماتا ہے، مسجد میں کبھی نہیں آتا، لیکن جب مہینے بعد حساب کرتا ہے، جو پیسے بچتے ہیں اس کو بنتے ہیں، تو اس میں سے کچھ پیسے آ کر کے مسجد کے تیل کے لیے دے دیتا ہے، بجلی کے لیے دے دیتا ہے، یا کوئی صف ڈلوا دیتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. کوئی ہر جمعرات کو مزار پہ جاتا ہے، وہیں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیتا ہے، دعا اگربتیاں لگا لیتا ہے، پھولوں کی چادر چڑھا لیتا ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں. مختلف طریقے ہیں. ایک وہ ہے جو مسجد میں آتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں. مختلف طریقے ہیں رب کو راضی کرنے کے. اب سوال یہ ہے کہ ان طریقوں میں سے رب کو کون سا طریقہ پسند ہے؟ دیوبندی طریقہ، بریلوی طریقہ، شافی طریقہ، مالکی طریقہ، حملی طریقہ، اہل حدیثوں والا طریقہ، کون سا طریقہ رب کو پسند ہے؟ اور کون بتائے گا کہ کون سا طریقہ رب کو پسند ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا یارانہ قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی دوستی رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، کپڑے پھاڑنے کی ضرورت نہیں، سر میں مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں، کسی قبر پر چادر چڑھانے اگربتیاں لگانے کی ضرورت نہیں، اور سڑکوں پہ مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں، برہنوں سے پتھر کھانے کی ضرورت نہیں، گالیاں کھانے کی ضرورت نہیں، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، دیگے چڑھانے کی ضرورت نہیں، کالے یا سفید بکرے کاٹنے کی ضرورت نہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ نے اپنی دوستی کے معیار کے لیے ایک ہستی کو مقرر کر دیا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ ایک معیار رب العالمین نے تمہیں دے دیا، اپنا پیغمبر دنیا میں بھیج دیا، یہ اپنے قدموں کے نشانات زمین پر جو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہے، انہیں قدموں پر اپنے قدم رکھتے چلے آؤ، دائیں بائیں مڑ کر مت دیکھو، یحببکم اللہ، تمہارا مقصود تمہارا مطلوب تمہیں مل جائے گا۔ اے اللہ، ہم تو بڑے مطلبی انسان ہیں، کسی سے دوستی بھی رکھتے ہیں تو مطلب کے لیے، دنیا میں دوست بیماری کے وقت کام آ جاتے ہیں، غم کے وقت کام آ جاتے ہیں، شادی میں کام آ جاتے ہیں، ولیمے میں کام آ جاتے ہیں۔ اللہ، تیری دوستی ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ تو اس سے دوستی تو رکھیں، تیری دوستی ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ ہم تو بڑے مطلبی لوگ ہیں، مطلب بغیر ہم دوستی نہیں رکھتے۔ فرمایا، دنیا میں جس سے بھی تم دوستی رکھتے ہو، تمہاری دوستیاں تمہیں عارضی فائدے دیتی ہیں، لیکن میری دوستی تمہیں ابدی فائدہ دے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، جب تم میرے دوست بن جاؤ گے تو میں تمہاری تمام خطائیں معاف فرما دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی دوستی کا فائدہ، اور اس کی دوستی کا طریقہ کیا ہے کہ میں نے ایک ہستی کو مقرر کر دیا ہے، اس ہستی کے نقش قدم پر تم چلتے چلے آؤ تو میری دوستی، میری محبت، میرا یارانہ، میرا رشتہ، میرا تعلق تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ بھی نظر نیازے چڑھاوے چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ معیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول مسجد میں کھڑے ہیں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ باہر اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، کچھ تجارتی قافلے کو دیکھ رہے ہیں، کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، مسجد کے دروازے سے گزرے، ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے، ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں، بیٹھ جاؤ، چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ، دوسرا قدم اندر رکھنا جو ہے گوارا نہیں کیا۔ کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ میرے کانوں نے لفظ سنے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، اور جہاں بھی سنا بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول دیکھ کر مسکراتے، فرمایا، عبداللہ، میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے باہر والوں سے کہا تم اندر آ جاؤ۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زبان سے وہ لوگ کچھ سنتے فوراً ویسا کرتے ہیں۔ کیا ان کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی کہ انہوں نے ایک دن بھی کبھی آپ کے تہوار پر، اور دلیل اس رسالے میں ایک اور دلیل دی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ کیوں رکھتے ہو؟ مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ میری پیدائش دن ہے اور اس دن مجھ پر وحی آئی، اس شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روزہ رکھا۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ اس دن اعمال اوپر جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں میں روزے کی حالت میں، یعنی ان اعمال میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہو کہ اللہ کے رسول نے آج روزہ رکھا ہے، یوں بھی ہے، مان لیا، اس میں کوئی مذاکرے والی بات نہیں، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا۔ لیکن روزہ رکھنا اور جھنڈیاں لگانا، یہ ہم مانی چیز ہے؟ کوئی بھی عقل سے پوچھے، کسی سے پوچھ لیں، روزہ رکھنا اور جھنڈیاں لگانا، روزہ رکھنا اور جلوس نکالنا، روزہ رکھنا اور قوالیاں اور نعتیں کہنا، یہ ایک چیز ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا اور فضیلے لگانا دونوں چیز ہے؟ صبح سے کھانا اور شام تک کچھ نہ کھانا، اور یوں سارا دن لڈو اور جلیبیوں سے پیٹ بھرنا، یہ دونوں ایک چیز ہے؟ فرق ہے۔ آپ بے شک سنت پہ عمل کیجیے، اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں تو پھر اس طرح کیجیے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس دن روزہ رکھا، یہ دلیل، شکرانے میں. ان کی مراد اصل کیا ہے کہ جی آپ نے خوشی منائی. ہمیں خوشی منانے سے انکار نہیں ہے, خوشی منائیے, لیکن جو دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ نے خوشی, اللہ کے رسول نے خوشی اس طرح منائی, روزہ رکھ کر آپ اس طرح منائیے. جتنے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ وحث کرنی کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کا عہد میں دانت والا شہید ہوا تھا تو اس نے اپنا ایک دانت توڑ دیا, پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ والا ٹوٹا تھا یا یہ والا, تو انہوں نے دوسرا توڑ دیا, پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں ادھر والا شہید ہوا ہوگا, انہوں نے وہ توڑ دیا, اسی طرح پوری بتی سی نکال دی. اب پھر حلوا کھایا, اب وہ دانت نکالنے والا جو وہ محبت ہے وہ آج کسی کو بھی یاد نہیں, کسی کو بھی, لیکن اس دن حلوا کھانا بچے بچے کو یاد, بچے بچے کو, یعنی میٹھی سنت اور آسان پسندیدہ سنت وہ سب کو یاد ہے. حالانکہ یہ کوئی حدیث مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس دن حلوا کھایا تھا, کہیں یہ نہیں ملتا, لیکن عقل سے بھی ہے, ہاں جو شہید ہوا ہوگا تو کوئی نرم چیز کی ہوگی, عقل یہی کہتی ہے, ہم بھی گھر میں یہی کرتے ہیں, اگر منہ میں کوئی تکلیف ہو, کوئی ایسی تکلیف ہو, دھار میں ہم چبانے والی چیز استعمال نہ کر سکتے ہو تو کھچڑی حلوا کوئی ایسی چیز ملی دار کوئی ایسی چیز آدمی بنا لیتا ہے نرم چیز, ٹھیک ہے جی آپ نے کھائی ہوگی, لیکن دانت ٹوٹنے کے بعد پہلے نہیں. اور یہاں تو پوری بتیسی سلامت اور حلوے کی دیگیں ختم ہو رہی ہیں, پوری بتیسی سلامت اور پھر بھی حلوے کی دیگیں ختم ہو رہی ہیں. ارے یہ کون سی محبت ہے؟ محبت کا وہی طریقہ ہونا چاہیے, بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ, کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور, کہنے کو تو یار لوگ بہت کہہ دیتے ہیں, ہم جی بڑے سچے عاشق رسول ہیں, بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, مسجد میں مولوی صاحب بیٹھے پڑھا رہے تھے, ایک خاتون آئی کہ جی مولوی صاحب مجھے مجلو سے ملنا, کہنے لگی کہنے لگے کیا بات, کہ جی اس کی لیلا نے کھیر کا پیالہ بھیجا ہے, تو میں مجنو ہوں بولے, میرا نام مجنو, پیالہ لے کھا گئے. اب تو وہ بیچاری ہر روز آتی ہے, پوچھتی بھی نہیں, اس کو تو پتہ چل گیا یہ مجنو ہے, ہر روز آتی پیالہ اسے دیتی, وہ آ جاتے ہفتے میں گردن ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اب ہفتے بعد وہ خالی پیالہ لے کر کے آئے, خالی پیالہ, اور مولوی صاحب ایک سانس اوپر ایک نیچے, رنگ ایک آئے ایک جائے, کہ آج خالی پیالہ لے کر آئی, کہ جی ہاں وہ تمہاری لیلا نے کہا ہے کہ مجنو کی جان بڑی بن گئی ہوگی, آج اس کے خون کا پیالہ لے کر کے آ, یہ خالی پیالہ اس لیے بھیجا ہے کہ اپنے خون کا بھر کے لے. فوراً فتویٰ صادر فرمایا کہ بھائی ہم تو کھیر کھانے والے مجنو ہیں, خون دینے والے مجنو دوسری گلی میں رہتے ہیں. بالکل یہی محبت ہے آج عوام الناس کی, سنی کہلانے والوں کی, آج یہی محبت. میں کہتا ہوں آپ بخاری کبھی کھول کے ان کو دکھائیے تو کہ اللہ کے رسول نے رب الدین کی ہے, ارے آپ بخاری کا یہ ورق پڑھوائیے کہ اللہ کے رسول نے رب الدین کی ہے, سانس وہیں کا وہیں رک جائے گا, مر جائیں گے لیکن ان کے ہاتھ اوپر نہیں اٹھیں گے. ان کو دکھائیے حدیث میں کہ کبھی اللہ کے رسول نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ناف سے اوپر آ جائے, کبھی نہیں. لیکن حلوے کی بات ہو, نظر و نیاز کی بات ہو, بکرے کی بات ہو, مرغی کی بات ہو, جان کی بازی لگا دے, یہ تو وہی بات ہے نا کہ کھیر کھانے والے مجنو تو ہزاروں, خون دینے والا مجنو صرف دوسری گلی میں رہتا. میرے بھائی خون دینے والے مجنو بنیے, اسلام قربانی مانگتا ہے آپ سے قربانی. یہ چیز کیا ہے؟ یہ جھنڈیاں صحابہ کرام کو نہیں آتی تھی, ان کے ہاں یہ جھنڈیاں نہیں بن سکتی تھی, یہ رنگ برنگے کاغذ ان کو میسر نہیں تھے, سب کچھ تھا, یا ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی. جو لوگ بے شک تھوڑے تھے جب جہاد کے لیے میدان میں اتر سکتے تھے تو اس عبادت کے لیے, اس عید کے لیے کیوں نہیں اتر سکتے تھے؟ عید قربان کے لیے جب میدانوں میں جایا کرتے تھے, عید الفطر کے لیے جب میدانوں میں جایا کرتے تھے, تو اس عید میلاد کے لیے کیوں نہیں آیا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں, کیوں نہیں آیا کرتے تھے؟ میرے بھائی آپ سارے کے سارے عوام الناس بھی اور حکومت کا بھی فرض ہے, یہ سارے مل جل علماء سے پوچھیں. پاکستان ماشاءاللہ بہت بڑا ملک ہے اور بڑا علمی شہر ہے, بڑی لائبریریاں یہاں موجود ہیں, علماء کی پرسنل لائبریریوں کے علاوہ حکومتی سطح پر بھی بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں, بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں. آپ کبھی علماء کو لائبریریوں میں بند کر دیں, باہر سے لگا دیں تالا, اور بولے جب کھولے گا جب اس کا ثبوت دکھاؤ. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے یہ بدعات رد نہیں ہوتی. ان سے پوچھے تو سے بلکہ حکومت خود سرپرستی کرتی ہے. اور یاد رکھ لیجئے ان بدعات کو اگر روکا نہ گیا اسی طرح فروغ ملتا رہا. آج اس کا نام جو کل وفات النبی تھا, پھر میلاد النبی ہوا, پھر عید میلاد النبی ہوا. جب عید تک نام پڑ گیا تو باقی دو نفل پڑھنے میں کون سی دیر باقی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گا, اس بات کو نوٹ کر لیجئے. اگر اس بدعات کا راستہ نہ روکا گیا چند سالوں میں آپ دیکھیے گا لوگ بالکل اسی طرح دو نفل بھی پڑھیں گے جس طرح آپ عید کی نماز میں پڑھا کرتے ہیں. عید تو نام پڑ ہی گیا نا, عید تو نام پڑ گیا, باقی نفل پڑھنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوم ولا صلاۃ ولا زکاۃ ولا حج ولا عمرۃ ولا صرف ولا عذرا یخرج الاسلام کما تخرج الشعرۃ من الدین. جب انسان کسی بدعت کا مرتکب ہوتا ہے اس کی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ صدقہ نہ خیرات نہ فرض نہ نفل کوئی چیز قبول نہیں ہوتی, اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسے فرمایا گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لو اور بال پر آٹے کا کوئی اثر باقی نہیں ہوتا. اسلام سے ایسے نکل ہو جاتا ہے, ایسے نکل جاتا ہے کہ اسلام کا کوئی رنگ اس بدعتی کے اوپر باقی نہیں رہتا. اور آپ رشتے ناطے بدعتیوں سے, تعلقات بدعتیوں سے, بڑے بڑے تعلقات, بیٹیاں دینا لینا بدعتی سے کوئی فرق نہیں, صرف یہ ہے ہماری برادری. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہماری برادری کا. حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من بقر صاحب بدعت فقد آن علی حد من الاسلام, جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی, عزت کی کسی بدعتی کی, اس کو بقار بخشا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اس نے اسلام کو اٹھانے میں اس کی مدد کی, اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, آج یہ مسئلہ بھی سن لیجیے, لوگ پوچھتے ہیں میاں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اہل حدیث تو بڑے روکے روکتے رہتے ہیں, اس کے پیچھے نہ پڑھو, اس کے پیچھے نہ پڑھو. اسی حدیث کے تحت دیکھیے, آپ جب کسی کو امام بناتے ہیں تو آپ نے گویا اس کی عزت کی, اس کی تعظیم کی, اس کو بقار بخشا. آپ جب آگے مسلح پر کسی کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ نے اس کی تعظیم کی ہے. جب آپ بدعتی کو مسلح پر کھڑا کرتے ہیں آپ نے بدعتی کی تعظیم کی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بدعتی کی عزت کرنے والا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کرنے والا ہے. جس طرح وہ اسلام کو ڈھا رہا ہے گویا اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ چلو گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, وہ بھی اس کے ساتھ لگ گیا. اس سے بچو میرے بھائی, اس سے اجتناب. سارے مل کے علماء سے پوچھیے, محلے مسجد میں جا کے علماء سے پوچھیے کہ بتائیے یہ چیز کرتے ہوئے اس کا ثبوت کیا. بخاری کے روایت کو اس کو بھی دلیل بنایا گیا. ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ بڑا پریشان حال ہے, بڑا تکلیف میں ہے. اس سے پوچھا گھر والوں نے خواب میں, یہ بخاری شریف ہے, خواب میں پوچھا کہ بھی تو کیسا ہے؟ کہا تم سے بچھڑنے کے بعد میں نے کوئی خیر نہیں پائی, یعنی میں عذاب میں ہوں, تکلیف میں ہوں. البتہ ایک شہادت کی انگلی سے کوئی پانی نکلتا رہتا ہے اور وہ مجھے میسر آ جاتا ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پیدا ہوئے تھے تو ایک لونڈی صحیبہ نے مجھے آ کر کے خوشخبری دی تھی کہ تمہارے ہاں بھتیجا ہوا ہے, تو میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو اب اس کو دلیل بنایا کہ دیکھو ایک لونڈی نے صرف اتنا کہا تھا, اللہ کے رسول کی میلاد کی خبر دی تھی ابو لہب کو, اور اس نے اس لونڈی کو جو آزاد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آزاد میں تخفیف کر دی اور انگلی سے پانی جاری کر دیا اور وہ سوچتا ہے پی رہا ہے بڑے مزے کر رہا ہے. اب دیکھیے انسان تھوڑا سا مسلمان بے عقلا نہیں ہوتا, مسلمان عقل والا ہوتا. اور قرآن مجید بھی جگہ جگہ دعوت فکر دیتا ہے, افلا تدبرون القرآن, ارے تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, سوچ بچار کرو, ہر بات پر اندھے بن کے مت گرو, سمجھو سوچو اس کے معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے. دیکھیے یہی ابو لہب اگر حضور کے میلاد پر اتنا خوش ہوتا ہے, جب اللہ کے رسول نے نبوت کے اعلان کیا اور سارے قریشیوں کو, عربوں کو, ہاشمیوں کو, سب کو بلایا, یا معاشرہ قریش کر کے بلایا, سارے جمع ہیں, اس میں ابو لہب بھی شریک ہے, آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ارے تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اقرار تو کرو. ابو لہب نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے کہا تب بن لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے، آپ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. اللہ کے رسول تو جملہ سنا اور آپ پی گئے، لیکن اللہ کے رسول کے رب نے اسے برداشت نہیں کی. اللہ رب العالمین نے فوراً کہا تبت یدا الہ کا تب، ہاتھ تو تیرے، بے ایمان تیرے ٹوٹے ہیں. ابو لہب کا نام لے کر کے کہا تبت یدا الہ بمتب، ہلاکت ہو، بربادی ہو ابو لہب کے لیے، ہاتھ بھی ٹوٹے تو ابو لہب کے ٹوٹے، اور نامراد ہو کر بھی مرے تو ابو لہب مرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ہی بدعا دی. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے وہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر خوش نہیں تھا، بھتیجے کی پیدائش پر خوش تھا، اس میں فرق. ابو طالب ساری زندگی محبت کرتا رہا، لیکن کیا رسول کی حیثیت سے؟ ہرگز نہیں، بھتیجے کی حیثیت. چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب کو اتنی بڑی محبت، اتنا بڑا پیار آپ سے، کیا دن قیامت کے اس وقت پیدا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں دن قیامت کی اس کو پیدا ہوگا. اور فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا میرے چچا کو، اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس جوتے پہنانے کے بعد یغلی دماغ ہو کغل الحمیم، اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے ابو طالب کی محبت کرتا تھا، لیکن اس کو محبت نے دوزخ سے نجات نہیں دلائی، عذاب سے چھٹکارا نہیں دلایا، لیکن وہ محبت رسول کی محبت نہیں تھی، وہ محبت بھتیجے کی محبت. اور پھر دوسری بات یہ ہے اگر ان لوگوں کو محبت ہے بھی، میں دعوے سے کہتا ہوں ان لوگوں کو محبت دن قیامت کے ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں دے گی. اس لیے ان لوگوں کے ہاں رسول کا تصور ہی کچھ اور ہے، رسول کا تصور اور ہے. یہ رسول کو نور سمجھتے ہیں جبکہ اللہ نے نور نہیں بھیجا، بشر بھیجا ہے. اب گویا ان کے ذہنوں میں ایک رسول اور ہے جس کو اللہ نے بھیجا، وہ تو بشر ہے، وہ رسول ان کے ذہنوں میں نہیں ہے. نور رسول ہے جس کو اللہ نے نہیں بھیجا. اب جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہی نہیں، اس سے آدمی ساری زندگی محبت کرتا بھی رہے، اس محبت کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس محبت؟ وہ رسول حاضر ناظر ہے جس پر ان کا ایمان ہے، جس پر ان کا ایمان ہے وہ رسول حاضر ناظر ہے، اور جس پر، جس رسول کو اللہ نے بھیجا ہے وہ اگر مسجد میں ہوتا تھا تو گھر میں نہیں ہوتا تھا، گھر میں ہوتا تھا تو مسجد میں نہیں ہوتا تھا. آپ نے کبھی غور کیا یہ مکی مدنی صورتیں کیا چیز ہیں؟ بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ مکی صورتیں مدنی صورتیں کیا چیز ہیں؟ اللہ کے رسول جب ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کا مطلب کیا ہے؟ مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ جب مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے، اس وقت قرآن کا جو حصہ ناظر ہوا وہ مکی تھا، اور ہجرت کے بعد اب آپ مدینہ چلے گئے، مکہ میں نہیں تھے، اس وقت جو قرآن کا حصہ ناظر ہوا مدنی حصہ ہے. یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ ہر جگہ نہیں تھے. ان کی نظر میں جو رسول ہے وہ عالم الغیب ہے، اور جس کو اللہ نے بھیجا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے. کلا قر لکمندی سزار اللہ ولا عالم الغیب، قرآن کہتا ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں، اللہ کے رسول نے خود اعلان کیا حل کن تو اللہ بشر رسول، میں تو بشر رسول ہوں، میں تو بشر ہوں، میں تو انسان ہوں، بشر و مثل و کم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعت پڑھا دی، پڑھانے کے بعد آپ باہر نکلے، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آج دو رکعتیں پڑھا دیے، بڑے پریشان، لیکن ادب سے کچھ کہا نہیں جا رہا. ایک صحابی نے جرت کر کے ذوالجدین نام سے مشہور سے کہا اللہ کے رسول نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھولے؟ آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. آپ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، پھر تھوڑا صحابہ کرام کو حوصلہ ہوا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نہیں، دونوں باتوں میں سے ایک بات ہے، ذوالجدین سچ کہتا ہے، آج آپ نے دو رکعتیں پڑھائی. آپ فوراً واپس مصلی پر تشریف لائے، آپ نے بقیہ دو رکعتیں پڑھائی، اور سلام پھرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا انما انا بشر مثلکم، ارے میں تمہاری طرح انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اذا نسیت فذکرونی، جب میں بھولا کروں مجھے یاد دلایا کروں.
اللہ کے رسول کے الفاظ
واضح لفظ. تو گویا یہ محبت کوئی معنی نہیں رکھتی,
اس لیے کہ ذہنوں میں رسول کا تصور ہی وہ ہے جس کو اللہ نے نہیں بھیجا. وہ تو پھر ایسا ہو گیا جیسے لوگ قادیانی کو رسول بنا لیتے ہیں, کسی کو بھی رسول بنا لیتے ہیں. ارے جس رسول کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے اس کو رسول ماننا ہی کو.
رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنایا ہے اس کی من عن حیثیت آپ تسلیم کریں, قبول کریں, وہ حیثیت آپ مانیں. اور جب وہ حیثیت مانیں گے تو پھر اس کی بات بھی مانیں گے, اس کا کہا بھی مانیں گے, اس کا طریقہ بھی مانیں گے, اس کی ساری بات مانیں گے, پھر ساری زندگی آپ کے سامنے ہوگی. مارے برا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.